سبجیکٹ متصل ہی شروع ہوگا، بیچ میں کوئی گیپ نہیں، کیونکہ ٹائم کے لحاظ سے بات یہی طے ہوئی تھی کہ ہم بیچ میں جو ٹائم دینا چاہ رہے تھے وہ بات نہیں بن رہی تھی، تو وہ جو ہے متصل ہی شروع کر لیں گے دوسرا جو ہے یہ. اس سے پہلے آپ کے سامنے جو اس کے تعلق سے جامع العلوم و حکم کے تعلق سے بات شروع ہوئی تھی اور حدیث جبرائیل کے تعلق سے بات آپ کے سامنے چل رہی تھی، اس حدیث کو میں یاد دلاتا ہوں آپ کو اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ اس نقطے پر آئیں گے جہاں تک ہم پہنچے تھے اس کی شرح میں. حدیث کی شروعات یہ ہوتی ہے کہ اس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی روایت کرتے ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں. ہم نے جو شروعات کی تھی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے شروعات کی تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اس درمیان ایک آدمی آیا جس کے کپڑے انتہائی سفید اور جس کے بال انتہائی کالے تھے، کہیں گرد و غبار کا کوئی اثر نہیں تھا اور ان کو ہم میں سے کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا. آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل قریب بیٹھ گئے، یہاں تک کہ ان کا گھٹنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے سے بالکل مل گیا تھا اور انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ران پہ رکھا. اس کے بعد سوال کرنا شروع کیا تو سب سے پہلے اسلام کے بارے میں سوال کیا کہ اسلام کیا ہے، تو آپ نے جواب دیا کہ الاسلام ان تشہد لا الہ الا اللہ، اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، حج کرو، رمضان کے مہینے کا روزہ رکھو. اس کے بعد دوسرا سوال کیا ایمان کے بارے میں اور اسی سوال کا جواب چل رہا تھا، اس کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ ان تؤمن باللہ و ملائکته و کتبه و رسوله و بالیوم الآخر و القدر خیره یا و بالقدر خیره و شره، اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، یوم آخرت پر ایمان لانا اور تقدیر کے اچھے اور برے پر ایمان لانا، پوری ایمانیات کا اس کے اندر بیان ہے. اور ایمان باللہ یہ پوری ترتیب میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ ترتیب جیسے آئی ہے ویسے ہی ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے، کیونکہ یہ وجود کے لحاظ سے ترتیب ہے، کیسا جو ہے اس کا وجود ہوا اس کے لحاظ سے یہ ترتیب ہے، یا بندوں سے اس کا تعلق اس کے لحاظ سے یہ ترتیب، ورنہ اللہ کی کتابوں کا جہاں تک معاملہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو کتابیں ہیں وہ اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام بہرحال پہلے ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن بندوں کی ہدایت سے جو اس کا تعلق جڑا ہے تو اس کے لحاظ سے وہ بعد میں چیز آئی ہے. اسی ترتیب سے وہاں اس کو بیان کیا گیا ہے. تو ایمان باللہ کے بارے میں باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں، ایمان بالملائکہ، ایمان بالملائکہ، فرشتوں پر ایمان لانا. فرشتوں پر ایمان لانے میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں ضروری، کیونکہ فرشتوں کا معاملہ بھی غیب سے تعلق رکھتا ہے، غیب سے تعلق رکھتا ہے. فرشتوں کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے، فرشتوں کے بارے میں ہمارا جو بھی عقیدہ ہوگا وہی ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں قرآن میں بیان کیا ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان کیا. تو ایمانیات کی جتنی بھی بحث ہوتی ہے سب کا تعلق غیب سے ہوتا ہے، یعنی اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے، اپنی عقل سے بھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ ایسا ہوا ہوگا یا ایسا ہے یا ان کے اندر ایسی چیز ہے، ہم ایک لفظ بھی اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتے، پورا غیب سے تعلق رکھتا ہے. اسی لیے قرآن میں حدیث میں فرشتوں کے بارے میں کیا بیان آیا ہوا ہے وہ جاننا ہمیں سے ہر ایک کے لیے ضروری ہے، یہ ایمان بالملائکہ میں شامل ہے. ورنہ ایسے لوگ بھی ہیں جو ملائکہ کے بارے میں کافی گمراہ ہوئے ہیں. ہندوستان میں ایک بہت مشہور نام ہے، بار بار آپ سنتے رہتے ہیں اس نام کو، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب حجت اللہ البالغہ ہے، بڑی مشہور کتاب. اس میں انہوں نے اس کی تین قسمیں کی ملائکہ کے تعلق سے جو باتیں بیان کی اس میں تین قسمیں کی، حالانکہ ان قسموں کا قرآن اور حدیث سے کوئی تعلق نہیں، کہیں بھی اس طرح کا بیان نہیں آیا نہ قرآن میں نہ احادیث میں. وہ فلسفیانہ باتیں تھیں اور ان فلسفیانہ باتوں کو انہوں نے بیان کیا اس میں، اور ان فلسفیانہ باتوں کی وجہ سے فرشتوں کے بارے میں جو ان کا بیان ہے وہ بالکل غلط ہے۔ تو ایمان بالملائکہ بھی ایمانیات کا ایک اہم حصہ ہے، اور یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ ایمان بالغیب سے تعلق رکھتا ہے۔ جب تک ہمیں علم نہیں ہوگا کہ قرآن میں یہ بات کہی گئی یا حدیث میں یہ بات کہی گئی، تب تک ہم اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کہیں گے، اور اتنا ہی کہیں کہ جتنا آیا ہوا ہے۔ اس لیے یہ جاننا بھی ضروری ہوتا ہے کیا آیا ہے اس کے بارے میں قرآن میں یا حدیث میں۔ ایمان بالملائکہ میں یہ چیز بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ جو چیزیں لوگوں میں ملائکہ کے تعلق سے گمراہیاں رہی ہیں، اس میں سے ایک گمراہی یہ بھی ہے جو ابھی اسی رمضان کا واقعہ، کوئی بہت پہلے کی بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، ہمارے بعض بھائیوں نے سوال کیا کہ رمضان میں کہیں کسی مسجد میں وہ بیان سن رہے تھے تو انہوں نے بیان میں یہ بات کہی، وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، قرآن میں آیا ہوا ہے کہ دو فرشتوں پر ہاروت اور ماروت پر جو نازل کیا گیا، یہ دونوں فرشتے تھے، دونوں فرشتے ہیں، یہ دنیا میں آئے، انہوں نے یہ غلطی کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سزا دی۔ پوری لمبی کہانی جب اس آیت کی تفسیر کرتے ہیں تو بڑی لمبی کہانی ان کے بارے میں پیش کرتے ہیں۔ یہ فرشتوں پر ایمان کے خلاف باتیں ہیں۔ اگر فرشتوں پر ایمان صحیح رہے گا تو کبھی بھی آدمی یہ کہانی سنتے ہی فوراً کہہ دے گا کہ یہ سب کہانیاں ہیں، حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ اسرائیلی روایات ہیں، تفسیر کی کتابوں میں موجود ہیں، احادیث میں کہیں اس طرح کا بیان نہیں آیا ہوا ہے کہ ان کو یہ تکلیف جو سزا دی گئی، ان سے یہ غلطی ہوئی، انہوں نے یہ کیا۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایمان بالملائکہ کے خلاف ہے؟ کیونکہ ایمان بالملائکہ جس کا صحیح ہوگا تو اس میں یہ بات بھی ہے کہ فرشتے کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، اس کو معلوم ہے یہ بات۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آ کر کے یہ کریں، نافرمانی کریں، غلطیاں کریں، پھر ان کو سزا دی جائے؟ کسی فرشتے کو سزا دینے کا تصور یہی غلط ہے، کیونکہ جب وہ نافرمانی نہیں کر سکتے تو سزا دینے کا معاملہ بھی نہیں ہوتا۔ تو غلط تصور ہے، غلط عقیدہ ہے، اس کے ذریعے سے یہ باتیں پیش کی جاتی رہتی ہیں۔ فرشتوں پر ایمان یہ بھی بہت اہم چیز اور ضروری چیز ہے۔ تو قرآن اور احادیث میں، صحیح احادیث میں فرشتوں کے بارے میں جو بھی بیان آیا ہوا ہے، میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے ایمان بالملائکہ کے اس بحث میں وہ پوری ترتیب کے ساتھ چیز آ جائے۔ اس کو اچھی طرح سے ذہن میں رکھ لیجئے گا، کیونکہ ایمانیات سے اس کا تعلق ہے۔ اگر ایک مرتبہ یہ باتیں ذہن میں اچھی طرح بیٹھ گئی تو فرشتوں کے بارے میں کسی طرح کی کوئی بات آپ کے سامنے آئے تو آپ اس کو فوراً رد کر سکتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے۔ سب سے پہلی بات فرشتوں کے تعلق سے جو قرآن یا حدیث میں آئی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا۔ یہ صحیح حدیث میں بات ہے کہ فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کی راوی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، خلقت الملائکۃ بالنور، فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا ہے، وخلق الجن من مارج من نار، لپکتی ہوئی آگ سے، آگ جو اوپر کی طرف لپکتی ہے اس سے جنوں کو پیدا کیا گیا ہے، وخلق آدم مما وصف لکم، اور آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اس چیز سے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے قرآن میں بیان کیا۔ یعنی ہر کوئی جانتا ہے کہ ان کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، جو قرآن میں کھنکھناتی ہوئی مٹی سلسال کا لفظ آتا ہے، تو اور مختلف الفاظ جو آتے ہیں من حمع مسنون، تو یہ چیزیں جو قرآن میں بیان کی گئی ہیں آدم علیہ السلام کو، ان سے پیدا کیا گیا۔ تو پہلی بات جو فرشتوں کے بارے میں وہی ہے کہ فرشتوں کی پیدائش نور سے ہے۔ کون سے نور سے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو؟ بولیے، اب یہی مسئلہ ہے کہ کس نور سے پیدا کیا، یہیں پہ لوگ آ کر کے مسئلہ، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ جاننا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نور ہے، اللہ نور السماوات، نور انا اراہ، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ نے اپنے رب کو دیکھا تو کیا کہا؟ نور اناورا، وہ نور ہے، کہاں اس کو دیکھ سکتے؟ تو یہ نور جس سے پیدا کیا گیا فرشتوں کو، کون سا نور؟ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ یہ سنتے رہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس سے پیدا کیا گیا؟ نور سے، وہ بشر نہیں تھے، سنتے رہتے نہیں، نور سے پیدا کیا گیا. یہ ساری چیزیں نور، کیا نور ہے یہ، کیا چیز ہے یہ، یہ مسئلہ آتا ہے. حدیث میں صرف اتنا آیا ہے صحیح حدیث میں کہ اللہ کے رسول ملائکہ کو، فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا ہے. یہ نور کون سا ہے اس کا کوئی بیان نہیں آیا ہے. اور ایمان بالغیب میں اہم چیز یہ ہے کہ جتنا بتایا گیا ہے ہم اتنا ہی جانتے ہیں، اپنی طرف سے کوئی اس میں کوئی چیز جوڑ نہیں سکتے. اس کے باوجود بھی اکریمہ سے، مشہور ایک تابعی ہیں اکریمہ، ان سے یہ بات آئی ہوئی ہے اور تفسیر کی کتابوں میں ان سے یہ بات نقل کی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو نور عزت سے پیدا کیا. اکریمہ جو مشہور جو ہے تابعی ہیں، ان کا یہ قول کہ خلقت الملائکۃ من نور العزت وخلق الجن، او خلق ابلیس، بلکہ خلق ابلیس من نار العزت. اب کبھی کبھی سنتے رہتے ہیں وعزتی وجلالی، اللہ تعالیٰ کی عزت اور اس کے جو ہے جلال کی قسم. تو کہا کہ جو ہے وہ نور عزت سے پیدا کیے گئے فرشتے، اور نار عزت سے ابلیس کو پیدا کیا گیا. یہ کہیں بھی کسی روایت میں بیان نہیں آیا ہے، اس لیے ہم اس بات کو تسلیم نہیں کر سکتے. اس کے لیے بس کون سا نور ہے اس کا بیان نہیں آیا، غیب ہے، ہم اپنی طرف سے کوئی چیز نہیں بیان کریں گے. اور یہ کہیں گے جنہوں نے بھی بیان کیا تو غلطی ہے. عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے اس سلسلے میں ایک روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ خلق اللہ الملائکہ من نور الذراعین والصدر، کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا ہے. ذرا کہتے ہیں اس کو، اس کو کہتے ہیں ذرا، یہ پورا جو رہتا ہے اس کو ذرا کہتے ہیں. تو اب یہ لفظ جو ہے وہ سینے پر ہاتھ رکھنے کی جو حدیثیں آتی ہیں اس میں ذرا کا لفظ آپ پڑھتے ہوں گے، اس کو کہا جاتا ہے ذرا، یہ صدر ہے. انہوں نے کہا ذرا اور صدر کے نور سے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو، یہ بھی بغیر دلیل کی بات ہے. اور زیادہ لوگوں نے یہ بات لکھی ہے کہ عبداللہ بن عمر بن عاص انہوں نے بھی اسرائیلی جو روایات ہیں انہوں نے وہ جو ہے وہ اس زمانے میں جو تورات اور انجیل تھی اس کو وہ پڑھتے تھے، وہ تو اس سے انہوں نے لیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات چونکہ ثابت نہیں ہے اس لیے یہ بات نہیں کہی جائے گی. تو پہلی بات، فرشتوں کو کس سے پیدا کیا گیا ہے؟ نور سے پیدا کیا گیا. کون سا نور ہے اس کے بارے میں ہمیں نہیں بتایا گیا ہے، اس لیے ہم صرف اتنا کہیں گے کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا ہے. کس نور سے پیدا کیا اس کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم ہے، کیونکہ یہ ہمیں نہیں بتایا گیا. اور اس کا تعلق ایمان بالغیب سے ہے تو ہم اتنا ہی کہہ سکتے ہیں جتنا کہ ثابت ہے. دوسری بات، فرشتوں کے تعلق سے، فرشتوں کو کب پیدا کیا گیا؟
اب جو صحابی کا آیا ہے
جی ہاں، جی ہاں، اس کے لیے محدثین کے یہاں قید یہ ہے کہ اس صحابی نے اہل کتاب کی کتابوں سے علم حاصل نہ کیا ہو. اور عبداللہ بن عمر بن عاص، اس لیے میں نے وضاحت کر دی کہ عبداللہ بن عمر بن عاص، یہ ان کے بارے میں یہ بات ہے کہ یہ اہل کتاب کی کتابیں پڑھتے تھے، انہوں نے اس سے علم حاصل کیا ہے. تو یہ ان کی بات وہیں سے لی ہوئی ہے، اسرائیلیات سے یہ بات ہے، اسی لیے ہم اس کو ثابت نہیں مانتے، ہم وہ بات نہیں کہتے اس کے بارے میں، چونکہ اس کے بارے میں قرآن میں یا حدیث میں کوئی بات نہیں بیان کی گئی ہے. اور یہ بات غیب سے تعلق رکھتی ہے، ہم اپنی عقل سے بھی یہ بات نہیں کہہ سکتے، اسی لیے یہ بات تسلیم نہیں کی جاتی. دوسرا مسئلہ، فرشتوں کو کب پیدا کیا گیا؟ فرشتوں کو کب پیدا کیا گیا نہیں معلوم، نہیں معلوم، صرف اتنا معلوم ہے کہ فرشتوں کو انسان سے پہلے پیدا کیا گیا. آیات قرآن کی اور اسی طریقے سے اس سلسلے کی پوری بحث جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا, پوری بحث یہ بتاتی ہے کہ فرشتے یہ پہلے سے موجود تھے, آدم علیہ السلام کو بعد میں پیدا کیا گیا. لیکن کب پیدا کیا گیا فرشتوں کو اس سلسلے میں کوئی روایت نہیں ہے, کسی طرح کا کوئی بیان نہیں ہے, نہ قرآن میں نہ احادیث میں. اسی لیے یہ بات بھی غیب پر علم کہ یہ غیب پر ایمان رکھتے ہوئے کہا جائے گا کہ یہ بات نہیں کہی جائے گی. اگر کوئی بھی کہتا ہے کہ فرشتوں کو فلاں وقت سے پیدا کیا گیا تو ہم فوراً کہہ دیں گے کہ ہمیں اس کے بارے میں معلوم نہیں, آپ کی بات یہ کیا ہے غلط ہے. کیونکہ جب اس کا بیان قرآن میں نہیں آیا, حدیث میں نہیں آیا, تو آپ یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں کہ فرشتوں کو کب پیدا کیا گیا ہے. تیسری بات یہ ہے فرشتوں کو دیکھنا, فرشتوں کو دیکھنا. کوئی بھی انسان فرشتوں کو ان کی اصلی حالت میں نہیں دیکھ سکتا سوائے رسول کے, سوائے رسول کے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ آتا ہے, قرآن میں بھی یہ بیان ہے, احادیث میں اس کی وضاحت ہے. جو قرآن میں بیان ہے احادیث میں اس کی وضاحت ہے, صحیح احادیث میں, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی حالت میں دو مرتبہ دیکھا ہے. جبرائیل علیہ السلام کی اصلی حالت میں ان کو دو مرتبہ دیکھا ہے. ورنہ عام انسان فرشتوں کو ان کی اصلی حالت میں نہیں دیکھ سکتے, ان کی اصلی حالت میں دیکھنا یہ انسانوں کے لیے ممکن نہیں ہے. ہاں جب فرشتے انسان کی شکل میں آئیں گے تو فرشتوں کو انسان کی شکل میں دیکھا جا سکتا ہے. جیسے جیسے حدیث جبرائیل کی چل رہی ہے, وہ جب ایک آرادی کی شکل میں آئے تو ایک انسان کی شکل میں آئے تو سب نے دیکھا, لیکن جب کبھی بھی لوگ فرشتے کو انسان کی شکل میں دیکھتے ہیں اس وقت تو ان کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ وہ فرشتے نبی ہیں تو ان کو معلوم ہو سکتا ہے. لیکن عام انسانوں کو جب فرشتہ انسان کی شکل میں ان کے پاس آئے گا تو کبھی بھی ان کو معلوم نہیں ہوگا کہ یہ فرشتہ ہے, جب تک انہیں بتایا نہ جائے. کیونکہ وہ آیا ہے انسان کی شکل میں, تو انسان کی شکل میں آنے کی صورت میں دیکھ تو سکتے ہیں لیکن انہیں اس کا علم نہیں. پتہ نہیں آپ میں سے کتنے لوگوں کی فرشتوں سے ملاقات ہوئی ہو لیکن ان کو معلوم, کیونکہ وہ جانتے نہیں, دیکھ نہیں سکتے. وہ دیکھیں گے تو انسان کی شکل میں دیکھیں گے تو پتہ نہیں ہوتا ہے. فرشتے کبھی کبھی انسانوں کی مدد کرتے ہیں, ان کی کئی قسمیں, آگے جب باتیں آئیں گی تو بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی. انسانوں سے فرشتوں کا جو تعلق ہے اس کی تفصیلات بھی آپ کو آئیں گی. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ کبھی آپ کہیں پریشان ہیں تو فرشتہ آ کے آپ کی مدد بھی کر جاتا ہے, لیکن آپ کو پتہ نہیں ہوتا ہو, کیونکہ وہ انسان کی شکل میں آتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کوئی اللہ کا نیک بندہ آیا تھا اور میری مدد کر کے چلا گیا. تو فرشتوں کو دیکھنا یہ ممکن کب ہے؟ جب وہ انسان کی شکل میں آتے ہیں. لیکن یہ معلوم کرنے کے لیے کہ انسان کی شکل میں آیا ہوا یہ فرشتہ ہے, یہ بھی کون جانتے ہیں؟ صرف انبیاء جانتے ہیں, جن کے پاس وحی آتی تھی وہی جانتے ہیں کہ یہ انسان کی شکل میں آیا ہوا فرشتہ ہے. ورنہ ایسا بھی ہوا ہے کہ انسان کی شکل میں جب فرشتے آئے ہیں تو بعض مرتبہ انبیاء کو بھی معلوم نہیں ہوا کہ یہ فرشتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کا قصہ پورا, جب ان کے پاس مہمان آئے تو پہلے وہ نہیں جان پائے تھے کہ یہ جو ہے فرشتے ہیں. کب معلوم ہوا ان کو؟ جب کھانا لا کر کے انہوں نے رکھا, وہ کھانا نہیں کھا رہے تھے. تو آگے ابھی بات آپ کو آئے گی کہ فرشتے کھاتے پیتے نہیں ہیں, یعنی ان کی صفات میں سے یہ بھی ہے کہ وہ کھاتے پیتے نہیں ہیں. جب وہ کھانے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھائے تب ان کو احساس ہوا کہ یہ تو فرشتے ہیں, اور تھوڑا ان کو ڈر ہوا تو انہوں نے تسلی دیا کہ ہم آپ کے یہاں نہیں بلکہ لوط کی قوم میں عذاب لے کر کے ہم کو جو ہے بھیجا گیا ہے. تو یہ بات میں کہنے کا مطلب کیا ہے کہ فرشتوں کو بعض اوقات جب انسان کی شکل میں آئے تو بعض انبیاء کو بھی ان کا علم نہیں ہوا کہ یہ جو ہے فرشتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں موت کے تعلق سے پھر سے اس کی جو شکل ہوتی ہے اسی کے لحاظ سے جو بہت ڈراؤنی ہوتی ہے, کہنا چاہ رہی ہے جی 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 ہاں جی بولیے. یہ الگ مسئلہ ہے کہ جب یہ دیکھتے ہیں تو وہ ان کی اصل شکل ہے یا وہ بھی اختیار کی ہوئی شکل ہے. خود اس کے اندر یہ مسئلہ ہے کہ جو دیکھنے کی بات کہی گئی ہے وہ ان کی فرشتوں کی وہ اصل شکل ہے یا بدلی ہوئی شکل میں, کیونکہ اس میں یہ وضاحت نہیں ہے کہ وہ اپنی اصلی شکل میں ہوتے ہیں یا بدلی ہوئی شکل میں ہوتے ہیں. اسی لیے اس سے بھی یہ بات ثابت نہیں کی جاتی ہے کہ فرشتوں کو یہ دیکھنا ممکن ہے, یعنی عالم برزخ کے لحاظ سے اس کے اور فرشتوں کو جو ہے دیکھ رہے ہیں یا دیکھتے ہیں اس سے یہ دلیل نہیں لی جاتی ہے, کیونکہ اس میں اس کی صراحت بری طریقے سے نہیں ہے کہ وہ کس شکل میں اسے, کیونکہ وہی ملک الموت ایک مومن کے لیے الگ شکل میں اور ایک کافر و مشرک کے لیے الگ شکل میں, اس لیے وہ اپنی اصلی شکل میں ہوتے ہیں یہ بات جو ہے وہاں پر بھی نہیں کہی جاتی ہے. دلائل کی روشنی میں جی کبھی بھی فرشتوں کو انسان نہیں دیکھ سکتا. قرآن میں جگہ جگہ اس کے بارے میں باتیں آئی ہوئی ہیں. اگر قرآن کی وہ آیتیں پڑھی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کے لیے مکے کے کفار مشرکین نے اعتراض کیا, تو اس میں سے ایک اعتراض یہ بھی تھا ما لہذا الرسول یاکل ویمشی فی الاسواق, یہ رسول کیسا ہے کھاتا پیتا ہے اور بازار میں چلتا پھرتا ہے. یہ اعتراض کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کسی کو رسول بنانا ہے تو ہم جیسا انسان نہیں ہونا چاہیے, کوئی فرشتہ آنا چاہیے رسول بن کر کے. یہ مکے کے لوگوں نے اعتراض کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ ہم جتنے بھی اس سے پہلے رسول تھے سب جو ہے بشر ہی تھے, انسان ہی تھے, اور اگر ہم فرشتے کو بنائیں گے رسول تو لازمی طور پر ان کے پاس جب آئیں گے تو انسان کی شکل میں آئیں گے. اس میں یہی بیان, اور جب انسان کی شکل میں آئیں گے تو پھر یہی مسئلہ, وہ کہیں گے تو انسان ہے. تو فرشتے کی اصلی شکل میں کبھی بھی وہ انسانوں کے پاس اگر آتے ہیں تو انسان ان کو دیکھ نہیں سکتا. ہاں بھائی وہ بعد میں اس کو کوئی بتا نہیں پاتا ہے تو ہمارے لیے وہ غیب ہی ہے, ہمارے لحاظ سے وہ غیب ہے, یعنی مرنے کے وقت کی جو کیفیتیں ہیں جتنا ہم کو بیان کیا گیا ہم اتنا ہی جانتے ہیں, کیونکہ کوئی آدمی جو مر چکا ہے وہ تو پھر دوبارہ آ کر کے اسے بیان نہیں کر سکتا, تو ہمارے لیے وہ غیب سے ہی تعلق رکھتی ہے چیز. اس کے بعد فرشتوں کو دیکھنا یہ ممکن نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی حالت میں صرف دو مرتبہ, حالانکہ بار بار وحی لے کر کے آتے تھے لیکن اصلی شکل میں نہیں آتے تھے, صرف دو ہی مرتبہ انہوں نے ان کو اس کی اصلی شکل میں دیکھا ہے. اس کے بعد فرشتوں کے تعلق سے یہ بھی ہے کہ فرشتے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت عظیم مخلوق ہے, بہت بڑی مخلوق ہے. فرشتے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مخلوق ہے. عظیم مخلوق کیوں کہا جاتا ہے کہ جن فرشتوں کے بارے میں بھی قرآن میں یا حدیث میں بیان آیا ہوا ہے وہ یہی ہے کہ وہ بہت بڑی مخلوق ہے. جیسے جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں جو حدیثیں آتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا ہے تو اس میں یہ بھی ہے کہ ان کے 600 پر تھے, وَلَهُ سِتُّ مِئَةِ جُنَاحٍ کہ ان کے 600 پر تھے, 600 پر. اور یہ بھی ہے کہ ان کے ایک پر سے پورا زمین اور آسمان پورا بھر گیا. تو بڑی عظیم مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی, یہ فرشتے بہت عظیم مخلوق ہیں جو ان کی اصلی جو ہے کیفیت ہے اس کے لحاظ سے, اور جو نصوص آئے ہیں اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے. جبرائیل علیہ السلام کی اصلی شکل کے بارے میں بھی یہ بات لگتی ہے کہ جو ہے وہ بہت عظیم مخلوق ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جہاں جہنم کا تذکرہ کیا ہے وہاں بھی فرشتوں کی بڑی عظیم مخلوق ہونے کے لحاظ سے بیان فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اس کے بعد ہے علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، غلاظ شداد بڑے غلیظ یعنی بڑے سخت قسم کے، شدید بڑے سخت قسم کے، یہ ان کے بڑے یا عظمت ان کے جو ہے بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا یہ تصور پیش کیا ہے. تو فرشتوں کے بارے میں یہ ہے کہ فرشتے یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی عظیم مخلوق ہیں. انسانوں کا خود اپنا معاملہ یہ ہے کہ انسان جو ابھی ہمیں نظر آتے ہیں پہلے یہ بہت بڑے تھے، ابھی کیا ہو گئے ہیں؟ چھوٹے ہو گئے ہیں. فرشتوں کی یہ خلقت، فرشتوں کی مخلوق، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ مخلوق بہت بڑی مخلوق ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر رکھا ہے. اس سلسلے کی بات صحیح روایتیں میں آپ کے سامنے جو ہے پیش کرتا ہوں جس سے معلوم ہو کہ بڑی عظیم مخلوق ہے. جبریل علیہ السلام کے بارے میں بھی باتیں آپ کے سامنے آئی تھیں ان کے پر کے تعلق سے. صحیح سنن ابی داؤد کی، سنن ابی داؤد کی ایک صحیح روایت ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے اجازت دی گئی ہے کہ میں اللہ کے فرشتوں میں سے جو لوگ عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں ان میں سے ایک فرشتے کے بارے میں یہ بیان کروں، یہ مجھے اجازت دی گئی ہے کہ میں عرش کے حاملین فرشتوں میں سے ایک فرشتے کے بارے میں بیان کروں. تو آپ نے بیان کرتے ہوئے کہا انما بین شحمت اذنہی الی عاتقہی مسیرۃ سبعمیۃ عام، کہ اس کی کان کی یہ لو، اسے جو ہے شحمت الاذن کہا جاتا ہے، یہ عاتق ہے، یہ اور یہ فاصلہ اتنا زیادہ ہے اس جو ہے فرشتے کا کہ اس میں اگر کوئی آدمی چلے گا تو 700 سال تک چلتا رہے گا. تو اللہ تعالیٰ کی کتنی عظیم مخلوق ہے اس کے لیے جو ہے، یہ صحیح حدیث ہے سنن ابی داؤد کی کہ جو ہے ایک فرشتہ جو عرش کو اٹھائے ہوئے فرشتے ہیں ان میں سے ایک فرشتے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی. تو یہ بہرحال بات اس سے ثابت ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ مخلوق بڑی عظیم مخلوق ہے. اس کے بعد فرشتوں کے پر ہیں، فرشتوں کے پر ہیں، یہ قرآن میں بھی بیان ہے اور احادیث میں، صحیح احادیث میں بیان ہے کہ فرشتوں کے پر ہیں، اور سارے فرشتوں کے پر برابر نہیں ہیں اس کا بھی بیان ہے. بعض فرشتوں کے 2 پر ہیں، بعض کے 3 ہیں، بعض کے 4 ہیں. جبریل علیہ السلام کے بارے میں بھی بات آئی کہ ان کے 600 پر ہیں. تو فرشتوں کے پر ہیں اور یہ پر ہونے کے لحاظ سے بھی سب برابر نہیں ہیں بلکہ ان کے پروں کی تعداد الگ الگ ہے. سورہ فاطر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا، کی تمام تعریف اللہ کے لیے جو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا اور فرشتوں کو رسول بنانے والا ہے. اولی اجنحۃ مثنا وثلاث ورباع، اور ان فرشتوں کے بارے میں کہا کہ وہ پروں والے ہیں، 2-2، 3-3 اور 4-4. پھر آگے یہ بھی ہے کہ وہ یزید فی الخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ اور بھی جو ہے چاہتا ہے جس کو اور زیادہ بھی کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کے پر 2 بھی ہیں، 3 بھی ہیں، 4 بھی ہیں، اس سے بھی زیادہ ہیں، جیسا کہ جبریل علیہ السلام کے بارے میں آیا کہ ان کے 600 پر ہیں. یہ فرشتوں کے بارے میں. فرشتوں کے بارے میں ایک بات اور جو صحیح احادیث سے اور قرآن کی آیات سے ثابت ہے کہ فرشتے بہت خوبصورت ہوتے ہیں، جمال، فرشتوں کا جمال، خوبصورت ہونا. تو فرشتے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جو پیدا کیا ہے تو ان کی جو شکل بنائی ہے بڑی خوبصورت بنائی ہے. اس کے بارے میں قرآن میں ذو مرۃن کا لفظ آیا ہوا ہے، سورہ نجم میں ذو مرۃن. اس کی تفسیر کرتے ہوئے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا ہے ذو منظر حسن، یعنی دیکھنے میں بہت اچھے. تو قرآن کی اس تفسیر میں انہوں نے یہ بات کہی ہے. تو فرشتوں کا جمال خوبصورت ہونا یہ بالکل اتنا واضح ہے, اتنا جو ہے ثابت ہے, یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کسی کو بہت خوبصورت بتانا ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے بالکل فرشتوں جیسا ہے, شریف ہونا اور خوبصورت ہونا. اسی لیے یوسف علیہ السلام کے بارے میں سورہ یوسف میں جو بیان آیا ہے, جب یوسف علیہ السلام کے بارے میں وہ ترتیب بنائی گئی تھی کہ عورتوں کو جمع کیا عزیز مصر کی بیوی نے اور ان کے ہاتھ میں جو سب کچھ دیا اور یوسف علیہ السلام کو آنے کے لیے کہا, تو قرآن میں وہاں یہی آیت ہے کہ جب عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو اور ان کی خوبصورتی کو دیکھا تو کہا ما ھذا بشر ان ھذا الا ملک کریم, یہ تو انسان نہیں معلوم ہوتا, یہ فرشتہ معلوم ہوتا. تو یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ بات لوگوں کے ذہنوں میں ہے, خود قرآن میں اس بات کو بیان کیا گیا کہ فرشتے انتہائی خوبصورت ہوتے ہیں. اگر کسی انسان کی انتہائی خوبصورتی بیان کرنا ہو تو فرشتوں سے اس کو تشبیہ دی جاتی ہے کہ بالکل فرشتہ جیسے شریف ہونے میں فرشتوں سے تشبیہ دیتے ہیں ویسے خوبصورتی کے لحاظ سے بھی. اور یہ بھی آپ کے سامنے بات آئی ہے پہلے کہ جبرائیل علیہ السلام عام طریقے سے ہاں کس شکل میں آتے تھے, دہیا گلوی کی شکل میں, جن کے بارے میں کہا تھا کہ خوبصورت صحابی تھے ان کی شکل میں آتے تھے. یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ جب وہ اس میں آخری مرتبہ جو یہ آئے ہیں یعنی جبرائیل علیہ السلام جو سے جبرائیل میں جو ان کا واقعہ ہے, تو ان کا کپڑا انتہائی سفید, بال انتہائی کالے, یہ ساری کی ساری چیزیں خوبصورتی کی جو ہے ایک شکل ہوتی ہے. تو یہ چیزیں فرشتوں کے تعلق سے ہیں کہ فرشتے انتہائی خوبصورت ہوتے ہیں. اسی طریقے سے فرشتوں کے درمیان بھی تفاوت ہے جیسے انسانوں اور انبیاء کے درمیان ہے. انبیاء کے بارے میں, رسولوں کے بارے میں قرآن میں آپ پڑھتے ہیں کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض, کہ یہ رسول ہیں ان میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دے رکھی ہے. تو انسان سب ایک درجے کے نہیں ہیں فضیلت کے لحاظ سے, جس کا تقوی زیادہ ہے وہ افضل ہے, اس کے مقابلے اس کا تقوی کم ہے. تو فرشتے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے, سب نیک فرشتے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی ان کے درمیان بھی تفاوت ہے, درجات ہیں. اور فرشتوں میں جبرائیل علیہ السلام کا ایک اپنا مقام ہے, دوسرے فرشتوں کا اپنا الگ مقام ہے, یہ تفاوت فرشتوں میں بھی ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ ایک صحیح حدیث ہے اس سلسلے میں, صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے کہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا پوچھا کہ تم لوگ بدر میں جو لوگ شریک ہوئے ہیں, مسلمانوں میں سے بدر میں جو لوگ شریک ہوئے ہیں ان کو تم کیسا شمار کرتے ہو, ما تعبدون فیکم, کیسا ان کو؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ من افضل المسلمین, یہ مسلمانوں میں سب سے افضل لوگ ہیں جو بدر میں شریک ہوئے ہیں. آپ جانتے ہیں اس کے بارے میں کہ بدر میں شریک جو ہے صحابہ کی بڑی فضیلت ہے, یہاں تک کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حاتب بن ابی بلتا کے بارے میں جو مشہور حدیث ہے, جب ان سے غلطی ہو گئی تو آپ نے کیا کہا, اللہ اطلاع, آپ نے کہا جب صحابہ نے سختی سے بات کی کہا تو ان کو چھوڑ دو بدری صحابی ہے, لعل اللہ اطلاع علی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم, تو بدری صحابہ جو بھی, اسی لیے محدثین اس کا بھی اہتمام کرتے ہیں کہ جب صحابی کا پوری طرح اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ بدری صحابی یعنی بدر میں شریک ہونے والے. تو بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کی بڑی فضیلت ہے, وہ ان میں سب سے افضل مانے جاتے ہیں. اسی طریقے سے جبرائیل علیہ السلام نے پھر اس جواب کے بعد کہا کہ ایسے ہی ہم فرشتوں میں سے بھی جو بدر میں آ کے شریک ہوئے تھے ان کو دوسرے فرشتوں سے افضل مانے. تو اسی حدیث میں, صحیح بخاری کی اسی حدیث میں یہ بات ہے کہ جیسے مسلمانوں میں آپ انسانوں میں بدر میں شریک صحابہ کو افضل مانتے ہیں, ویسے ہی جو فرشتے بدر میں شریک تھے, فرشتے بھی آ کے بدر میں شریک ہوئے تھے, ان کو فرشتوں میں افضل مانا جاتا ہے. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے میں بھی بعض افضل ہیں بعض غیر افضل ہیں. فرشتوں کی خلقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نر اور مادہ نہیں رکھا ہے, مذکر اور مؤنث نہیں رکھا ہے, میل فیمیل کا وہاں سسٹم نہیں رکھا ہے. فرشتوں میں یہ شکل نہیں رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، حالانکہ یہ چیز انسانوں میں ہے اور ہاں اور جی حیوانوں میں، پرندوں میں جن کی نسلیں چلتی ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹم رکھا ہے، لیکن فرشتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹم نہیں رکھا ہے کہ اس میں نر اور مادہ ہوں. اسی لیے قرآن میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے اس عقیدے کی تردید فرمائی ہے جس میں مشرکین یہ کہتے ہیں کہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. تو قرآن میں جگہ جگہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے فرشتوں کو مؤنث بنا دیا، خود بیٹیوں کو یہ تو پسند نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے کیا کر دیا، فرشتوں کو بیٹیاں قرار دے دیا، جبکہ یہ فرشتے نہ مذکر نہ مؤنث، ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے. یعنی کبھی آپ یہ نہ سمجھ جائیں کہ وہ بیچ کے پچا مسئلہ نہیں ہے، یہ مطلب اللہ تعالیٰ نے ان کی خلقت میں یہ چیز نہیں رکھی ہے کہ کوئی جو ہے میل ہو کوئی فیمیل ہو، بس وہ فرشتے ہیں. ان کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو اور جو ضروریات ہوتی ہے انسانوں کے لحاظ سے یہ سب ضروریات ان کے ساتھ نہیں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے ہی پیدا کیا ہے. اسی سے جڑی ہوئی ایک بات ہے کہ ایسے ہی ان کو موت بھی نہیں آتی ہے. یعنی جیسے انسانوں میں ایک نسل چلتی ہے اور وہ مرتے بھی ہیں، نئے پیدا ہوتے رہتے ہیں، فرشتوں میں یہ معاملہ نہیں ہے. لیکن فرشتوں کو موت نہیں آئے گی یہ مطلب نہیں ہے، ذہن میں رکھیے گا، میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں، ورنہ صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ فرشتوں کو بھی موت آئے گی. قرآن کی بعض آیات ہے اس سے بھی یہ پتا چلتا ہے کہ جو زمین میں ہے جو آسمان میں ہے جب قیامت قائم ہوگی تو سب کو موت آئے گی. ملک الموت کے بارے میں بھی یہ حدیث میں ہے، صحیح حدیث میں، کہ ملک الموت کو بھی بولیے موت آ جائے، جب جنت اور جہنم میں داخل ہو جائیں گے تو ان کا بھی معاملہ ختم کر دیا جائے گا. اب کسی کو موت نہیں، سب کے لیے زندگی ہے، جو جہنم میں ہمیشہ جہنم میں، جو جنت میں ہمیشہ جنت میں رہیں گے. تو یہ ساری باتیں ہیں جو ہے فرشتوں کے تعلق سے، ٹھیک ہے. انشاءاللہ آئندہ ہفتے آپ کے سامنے فرشتوں پر ایمان کا جو مسئلہ ہے، وہ پوری باتیں جو فرشتوں کے بارے میں آئی ہوئی ہیں وہ باتیں آپ کے سامنے انشاءاللہ جو ہے وہ باتیں جو ہے آپ کے سامنے انشاءاللہ جو ہے ابھی 5 منٹ باقی ہے، میں ابھی جو ہے باتیں اور جو ہے پوری کر رہا ہوں آپ کو. فرشتے یہ کھاتے پیتے نہیں ہیں، کھاتے پیتے نہیں ہیں. اس کی دلیل ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں جب وہ فرشتے آئے تھے، وہ اسی طریقے سے اجماع نقل کیا گیا اس پر، امت کا اجماع خود ایک دلیل ہے کہ فرشتے کھاتے پیتے نہیں ہیں. اسی طریقے سے فرشتوں کا معاملہ یہ ہے کہ فرشتوں کی تعداد کا صحیح علم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے کہ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے، لیکن اتنا ثابت ہوتا ہے احادیث سے کہ فرشتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. وہ کیسے معلوم ہوتا ہے؟ ایک صحیح حدیث یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ہے کہ بیت معمور کے تعلق سے، صحیح بخاری کی حدیث سے، جب آپ معراج کے موقع پر گئے تھے تو بیت معمور کے تعلق سے تعارف کراتے ہوئے یہ کہا گیا کہ اس بیت معمور کا ہر دن 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، ہر دن 70,000 فرشتے، اور جو ایک مرتبہ آ جاتا ہے لوٹتا نہیں ہے. تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ تعداد ان کی کتنی زیادہ ہوگی. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، تیرے رب کا جو لشکر ہے وہ تیرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. تو فرشتوں کی صحیح تعداد اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے. ایک حدیث میں جو صحیح مسلم کی ہے یہ بیان آیا ہوا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم کو لایا جائے گا قیامت کے دن تو اس کے 70,000 اس کی لگام ہوگی. ایک گھوڑے میں آپ دیکھتے ہیں جو لگام جو لگائے رہتے ہیں، اونٹ وغیرہ میں، گھوڑے میں آپ دیکھتے رہتے ہیں، تو 70,000 لگام ہوگی اور ہر لگام پر 70,000 فرشتے ہوں گے جو اسے کھینچ رہے ہوں گے. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو 70,000 کو 70,000 میں آپ ضرب دیں گے صرف، تو صرف یہی تعداد آپ کو 4,90,000,000,000 ہو جائے گی. چار عرب یعنی صرف یہ فرشتے جو جہنم کو جو ہے کھینچ کر کے لائے. تو فرشتوں کی تعداد کتنی ہے اس کا صحیح علم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے. فرشتوں کو کبھی بھی نیند نہیں آتی ہے, کسی کام سے وہ تھکتے نہیں ہیں اور بیزار نہیں ہوتے. قرآن میں اس کے بارے میں بھی وضاحت آئی ہوئی ہے کہ قرآن میں یسبحون اللیل والنہار ولا یفترون کہ یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں رات و دن, اور لا یفترون کا معنی بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ نیند ان کو نہیں آتی ہے یا وہ تھکتے اس سلسلے وہ تھکتے نہیں ہیں, اس کے تعلق سے جو ہے یہ بات بیان کی گئی ہے. قرآن میں دوسری جگہ پر ہے کہ وہم لا یسامون کہ وہ بیزار نہیں ہوتے ہیں, فرشتے یہ بیزار نہیں ہوتے, ان کو بیزارگی نہیں آتی ہے. اسی طریقے سے فرشتوں کے بارے میں یہ بات بھی ہے کہ فرشتوں کی اصل جگہ آسمان ہے, فرشتوں کی منزل آسمان ہے. جیسے انسانوں کی منزل زمین ہے تو فرشتوں کی اصل منزل آسمان ہے. ہم یہ بات کیوں کہتے ہیں کہ فرشتوں کی منزل آسمان ہے, ان کو آسمانی مخلوق کہا جاتا ہے, کہ جب کبھی بھی فرشتوں کے بارے میں بات آتی ہے تو ان کے لیے نیچے آنے کی جب بات آتی ہے تو نزول کا لفظ آتا ہے. تو نزول کا مطلب یہ کہ ان کو رہنے کی جگہ کیا ہے, اوپر, اوپر سے اپنی جگہ سے وہ نیچے آتے ہیں. آپ جو ہے للۃ القدر کے بارے میں یہ بار بار قرآن کی یہ آیت سنے ہوں گے رمضان کے مہینے میں کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر, کہ فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام نیچے اترتے ہیں. تو اترنے کا مطلب کیا ہوا کہ یہ اوپر رہتے ہیں, تو ان کی اصل منزل آسمان ہے. اسی طریقے سے بعض فرشتوں کے نام آئے ہوئے ہیں, صرف بعض فرشتوں کے نام آئے ہوئے ہیں, ان میں سے جو نام ثابت ہیں صرف یہ میں بیان کر کے ختم کر دیتا ہوں, جبرائیل, میکائیل, اسرافیل, ایک حدیث میں آیا ہوا ہے. تو فرشتوں کے نام کے بارے میں ہم بات یہ مکمل کر لیں, اس کے بعد یہ درس ختم کر دیں گے. جبرائیل میکائیل قرآن میں ایک ساتھ آیا ہوا ہے, اسرافیل جو سور پھونکیں گے, ایک حدیث میں تین رب, اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل, صحیح مسلم میں یہ ساتھ میں آیا ہوا ہے. اسی طریقے سے مالک جو جہنم کا داروغہ ہے اسے مالک, یہ فرشتے کا نام قرآن میں یہ آیا ہوا ہے, اس لیے وہ بھی ثابت ہے. منکر اور نکیر جو قبر میں سوال کرنے کے لیے آئے ہیں آئیں گے, یہ بھی جو ہے حدیث میں جو ہے فرشتے کا نام آیا ہوا ہے. اسی طریقے سے ہاروت اور ماروت, قرآن میں یہ دو نام دو فرشتوں کے ذکر کیے گئے ہیں. رضوان جو جنت کا خازن ہے اس کا نام رضوان, ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں اسے ذکر کیا ہے کہ اس کا نام جو ہے رضوان ہے, جنت کا داروغہ ہے فرشتہ. عزرائیل جسے موت کا فرشتہ کہا جاتا ہے, ملک الموت عزرائیل, یہ نام کسی بھی صحیح حدیث میں نہیں آیا ہے, لیکن لوگوں میں یہ مشہور ہے عزرائیل بول کر کے, لیکن جب بھی حدیث میں لفظ آیا ہے صرف ملک الموت آیا ہے. عزرائیل لفظ کے ساتھ کسی حدیث میں یہ نہیں آیا, صحیح حدیث میں نہیں آیا ہے, اس لیے یہ نام ثابت نہیں مانا جاتا ہے. رقیب اور عقید, بعض لوگوں نے فرشتوں کے ناموں میں سے رقیب اور عقید بیان کیا ہے. رقیب اور عقید یہ صحیح معنی میں ان دو فرشتوں کی صفت ہے جو فرشتے انسانوں کے اعمال ان کے کام جو ہے لکھتے ہیں, ان کی یہ صفت ہے. یہ رقیب قرآن میں آیا ہے, یہ رقیب اور عقید, لیکن یہ صفت کے طور پر آیا ہے, نام کے طور پر نہیں آیا, اس لیے اس کو بھی فرشتوں کے لیے نام کے طور پر ثابت نہیں مانا جاتا ہے. تو فرشتوں کے جو نام ثابت ہیں جس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ صحیح مسلم کی حدیث میں جو ایک ساتھ آیا ہوا ہے, جبرائیل میکائیل اور اسرافیل. قرآن میں جو وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت وماروت, یہ دو فرشتوں کے نام ہیں ہاروت اور ماروت. اسی طریقے سے جہنم کے خازن کا مالک جو ہے, ویسے تو صرف بغیر کاف کے قرآن میں آیا ہوا ہے ایک جگہ پہ, تو لیکن اس کو ترخیم کہتے ہیں عربی زبان کے لحاظ سے, تو وہ مالک جو ہے نام ہے وہ فرشتے کا, وہ آیا ہوا ہے. رضوان جنت کے داروغہ کے طور پر جو ہے امام ابن کثیر نے اسے بدایہ نہایہ میں بیان کیا ہے. منکر نکیر کا لفظ آیا ہوا ہے, قبر میں جو فرشتے آتے ہیں وہ آئیں گے ان کے لیے, یہ الگ بات ہے کہ بعض لوگوں نے اس کے شرح میں وہ نام ماننے کے بجائے اس کی صفت مانا ہے, لیکن بہرحال چونکہ یہ صحیح حدیث میں آیا ہوا ہے تو اس کو بھی ہم تسلیم کرتے ہیں کہ وہ منکر اور نکیر ہیں, اس کو بھی مانتے ہیں. یہ ثابت نام ہے فرشتوں کے تعلق سے. عزرائیل یہ موت کے فرشتے کے نام کے طور پر ثابت نہیں ہے. ملک الموت ہی کا لفظ جہاں کہیں بھی آیا ہے وہی آیا ہے. بقیہ فرشتوں کے تعلق سے اور جو معلومات کتاب و سنت میں ثابت ہیں انشاءاللہ آئندہ درس میں آئندہ ہفتے انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گی. اسی پر درس آج کا ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.